ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. والہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. پس قیامت کے دن کسی کو اختیار حاصل نہیں شفاعت کرنے کا، مگر یہ کہ جنہیں اللہ نے یہ اختیار دیا ہو، جن کا اللہ کی بارگاہ میں قول و قرار ہے، عہد و پیمان ہے، جنہیں اللہ اجازت دے دے، یہ ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. آج کچھ اور ہستیوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جنہیں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے شفاعت کا. اچھا، ایک ہوتی ہے چیز غرور علمی اور ایک ہوتا ہے غرور عبادت. بعض لوگوں میں غرور علمی آ جاتا ہے، بعض لوگوں میں غرور عبادت. آج اس کا بھی ذکر کریں گے، اسی تمہید میں یہ دو ہم نے آپ کے سامنے اصطلاحیں رکھ دیں تاکہ ان کی آج تشریح بھی تھوڑی سی بعد میں آگے چل کر دیں گے کہ ایسا کیوں ہے. لیکن اور سمجھانے کے لیے آسان کیے دیتے ہیں، جو بات آج ہمیں کرنا ہے اس کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے. شیطان، ابلیس کیا تھا یہ؟ اس نے دعویٰ کیا تھا نا پروردگار کی بارگاہ میں کہ تو نے مجھے آگ سے خلق، خلق تو خلق تنی من نار، تو نے مجھے خلق کیا کس سے؟ آگ سے. خلق تو من تین، اور اسے مٹی سے خلق کیا. تو اس کو غرور تھا کہ میری ساخت، میری خلقت جو ہے وہ آدم سے افضل ہے، میں آگ سے خلق ہوں، اور پھر میں نے تیری اتنی عبادت کی، مجھ جتنی عبادت کون کرے. کہتے ہیں ہزاروں سال، پانچ ہزار سال، پچاس ہزار سال، نہ معلوم کتنے ہزار سال اس کی عبادت کا، روایات میں ظاہر ہے، قرآن میں تو یہ اس کے عبادت کے سالوں کا ذکر نہیں، لیکن روایات میں تو ملتا ہے، قصص انبیاء میں تو ملتا ہے، اس کا ہزاروں سال اللہ کی عبادت کر. اور پھر یہ کہ اس کو یہ بھی غرور تھا کہ میں اتنا بڑا عالم، میں جتنا جانتا ہوں، اللہ کو کون جانتا ہے، کائنات کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا آپ. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج بیان کریں گے، جہاں جہاں بھی مومنین اس کو سماعت فرمائیں گے، کہ بعض اوقات انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، نہیں معلوم ہوتا، وہ غرور علمی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا. اب میں وہ اصطلاح استعمال نہیں کرنا چاہتا جو ہمارے یہاں آج کل استعمال ہو رہی ہے کہ کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا یہ تو معلوم نہیں، نہ دنیاوی تعلیم کا معلوم ہے نہ دینی تعلیم کا معلوم ہے، کچھ نہیں معلوم. اور اگر آپ نے پوچھ لیا کسی مدرسے کا تو غصے ہو جائیں گے ایک دم کہ صاحب مجھے کیا جاہل سمجھتے ہیں، ارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے پڑھیں، کس حوض علمیہ سے پڑھ کر آئیں. حوض علمیہ آج کل اور جگہوں میں بھی کھل گئے نا، معلوم ہے آپ کو، یوروپ میں بھی حوض علمیہ کھل گیا ہے، امریکہ میں بھی حوض علمیہ کھل گیا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں حوض علمیہ کھل گئے. تو بھائی اس لیے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی بتائیے، نجف سے پڑھ کے آئے ہیں، قم سے پڑھ کر آئے ہیں، کربلا سے پڑھ کر آئے ہیں، مشہد سے پڑھ کر آئے ہیں، زینبیہ سے پڑھ کر آئے ہیں، یا اور بھی اب کھل گئے. تو اس لیے پوچھنا پڑتا ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے، بھائی یہ پڑھ کے کہاں سے آئے تو معلوم ہو جائے کم سے کم ہمیں. لیکن صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، بتاتے نہیں. تو اب ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ القابات تو ہوتا ہے نا، غرور علمی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ یہ غرور علمی ہے کہ انسان القابات نہیں لگیں گے تو مجلس بھی نہیں پڑے گا، واپس چلا جائے گا مجلس. کیا محفل ہر جگہ اب تو یہی حال ہے، تمام مکاتب فکر کے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا یہی حال ہے کہ جب تک القابات سے ان کو یاد نہ کیا جائے، یہ غرور علمی کہ مجھ پہ، میرے پاس جو علم ہے، اور اگر تھوڑا سا پڑھ لیا پھر تو قیامت ہی آ گئی، اگر تھوڑا سا پڑھ کے آ گیا تو بس جتنا پڑھ لیا اتنا ہی کافی ہے. اور وہ جناب اس کے بعد پھر ایک ظاہر ہے شہرت کے لیے تو بہت ساری اور بھی راستے ہوتے ہیں نا، ضروری تو نہیں کہ انسان اب آج کل تو ضروری نہیں رہا. پہلے تو علماء اپنے علم کی وجہ سے شہرت حاصل کرتے تھے، اب تو شہرت حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، اور آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو سماج سر ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ شہرت حاصل کرنے کے سستی شہرت کے لیے پتہ نہیں کتنے ذریعے ان کو استعمال کیا جائے. ضروری ہے کہ پڑھا لکھا جائے، ضروری ہے کہ کتابوں میں، کتاب خانوں میں جا کے اپنی بقایا زندگی کو خرچ کیا جائے، بس ویسے ہی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. تو عرض کرنے کا مطلب کہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ غرور علمی کہ تھوڑا سا پڑھا انسان نے اور غرور علمی کا شکار. اللہ سب کو اس سے بچا کے رکھے, اس سے بڑی اور بری بلا کوئی نہیں. تباہ ہو جاتا ہے انسان جہاں غرور علمی کا شکار ہوا, اس کی دنیا آخرت سب برباد ہو گئی, تباہ و برباد. یہی علم اس کو لے کے ڈوب جاتا ہے. میں نے آپ کو مثال دے دی. اسی طرح غرور عبادی, انسان جب عبادت میں اللہ سب کو ویسے عبادت گزار بنائے جیسا اللہ چاہتا ہے, جیسا وہ خود چاہتا ہے ویسا عبادت گزار, لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے غرور کا شکار کہ مجھ سے زیادہ کون عبادت کرنے والا. میں مثلاً ازال سے یاد ایک گھنٹے پہلے مسجد پہنچ جاتا ہوں, ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, اور وقت پہ میں جاتا ہوں مسجد میں, لوگ میرے تقدس کا میرا احترام کر رہے ہوتے ہیں, میرے تقدس کی وجہ سے مجھے مقدس مان رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی بڑا اللہ والا, بڑا نیک, بڑا مومن. یہ بھی چیز کیا کرتی ہے, انسان کو مغرور بنا دیتی, کیونکہ شیطان نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اسی جگہ بیٹھ جاؤں گا, ہدایت کے راستے میں بیٹھ کے بہکاؤں گا, نماز کے ذریعے سے بہکاؤں گا, روزے کے ذریعے سے بہکاؤں گا, عبادت کے راستے میں بیٹھ جائے گا وہاں سے بہکائے گا. بہکاتا ہے کہ نہیں بہکاتا؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ مومن نماز نہیں چھوڑ رہا تو چلو اس کی نماز میں ہی گڑبڑ کر دو. نماز تو یہ پڑھے مگر وہ نہ پڑھے جو اللہ کا حکم ہے, نماز تو یہ پڑھے مگر وہ نہ پڑھے جو اللہ کا رسول چاہتا ہے, نماز تو یہ پڑھے وہ نہ پڑھے جس کی تعلیم معصومین علیہ السلام نے پڑھے, لیکن میں اس کو یہیں سے ایسا کر دوں گا کہ یہ کم از کم وہ نماز نہیں پڑھے گا جو اللہ اس کا رسول اور امام چاہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ اشارے کافی ہیں, پہنچنا ہے پہنچ جائیں گے. یہی چاہتے ہیں, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ زیادہ تلخ گفتگو کریں, زیادہ تلخ جملے استعمال کریں, لیکن ہم تو ایک بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, ایک بات کو سمجھانا. یہ کیا کرتی, عبادت کے ذریعے سے بھی انسان کو بہکا دیا جاتا ہے, اس طرح دیا جاتا ہے. یہ میں نے تمہیدی جملے مکمل کر دیے, کیونکہ اب آگے چل کے جو بات آنے والی ہے اس کا تعلق اس سے, لیکن اس سے پہلے, اس ساری گفتگو کی تشریح سے پہلے ایک روایت پیش کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی, کہ وہ ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ نے, اچھا مومن کی بہت ساری تقسیمیں ہوئی ہیں مختلف مقامات پہ مختلف جہت کے ذریعے سے, جیسے علم کی بہت ساری قسمیں نا, کہیں علم کی دو قسمیں بتائیں معصوم نے, کہیں علم کی چار قسمیں بتائیں, کہیں علم کی دس قسمیں بھی بتائی ہیں. جیسے صبر کی کہیں دو قسمیں بتائی گئیں, کہیں تین قسمیں بتائی گئیں, کہیں چار. وہ یعنی موضوع کے اعتبار سے نا, موقعیت کے اعتبار سے. جیسے مثلا ہم بہت ساری اصطلاحیں استعمال کریں, نفس کے لیے اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید میں نفس امارہ بھی ہے, نفس لوامہ بھی ہے, اور نفس مطمئنہ بھی ہے. اس کے علاوہ بھی قسمیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا. نفس لاہوتی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نفس حیوانی بھی ہے, نفس ملکوتی بھی ہے. نفس کی بہت ساری قسمیں بنتی چلی جاتی. کیا میدان کے اعتبار سے, عرفا کا میدان ہے تو وہ الگ تقسیم کرتے ہیں. اسی طرح جب عقائد کے میدان میں آتے ہیں تو یہ اس لیے عرض کریں تاکہ یہ محفوظ ہو رہی ہے نا گفتگو, ریکارڈ ہو رہی, سب کو سمجھ میں آ جائے بات, کہ عقائد میں دیکھیے الگ الگ حصے ہیں. متکلمین بحث کریں گے تو وہ الگ, ان کی اصطلاحات بالکل الگ ہوں گی. فلاسفہ بحث کریں گے, ان کی اصطلاحات الگ ہوں گی. عرفا بحث کریں گے تو ان کی اصطلاحات الگ ہوں گی. منطقین, چلو وہ متکلمین میں ہی آ جاتے ہیں, لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں. مجبرہ, مفوضہ, معتدلہ, تین اصطلاحیں ہو گئی نا. یعنی ایک اعتبار سے اسلام میں, بلکہ تمام دنیا کے مذاہب کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس فکر کے اعتبار سے, مجبرہ ہے یا مفوضہ ہے یا معتدلہ ہے. مجبرہ جو جبر کا قائل ہے, کہتا ہے کہ نہیں انسان کچھ نہیں کرتا, پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا, جو کر رہا ہے اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے. خلاصہ یہ مجبرہ کا. مفوضہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اللہ نے با اختیار بنا دیا, سارا اختیار انسان کو دے دیا, جو چاہے گا کرے گا, اپنی مرضی سے کرے گا, اچھا کرے گا برا کرے گا, قیامت کے دن اللہ نپٹ لے گا. اور تیسرا کون سا ہے؟ معتدلہ, جو ان دونوں کے مقابلے پر ہے. کہتے ہیں نہیں, وہ درمیان کا راستہ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, نہ اللہ نے سارا اختیار انسان کو دے دیا, نہ سارا اختیار لے لیا, بلکہ ایک حد تک اسے آزادی حاصل ہے تاکہ قیامت کے دن فیصلہ ہو سکے, جزا اور سزا انصاف سے اور عدالت سے فیصلہ ہو سکے. ہاں, اگر یہ حد سے آگے بڑھے گا, فرعون کی طرح پکڑ لیں گے اس کو, ڈبو دیں گے, غرق کر دیں گے, نمرود کی طرح تباہ و برباد کر دیں گے, اب یہ ساری مثالیں, شداد کی طرح تباہ کر دیں گے, ایسا ہے نا. تو بس معتدلہ الگ, یہ کیونکہ ہمارا مضمون نہیں ہے, صرف اشارے کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب آ جائیے دوسری طرف, ایک اور تقسیم ہے اسی عقائد کے اعتبار سے, ایک اور تقسیم ہے, اشاعرہ, معتزلہ. ایک کون سی تقسیم ہے؟ ایک کیا کہلاتے ہیں؟ اشاعرہ. ایک کیا کہلاتے ہیں؟ معتزلہ ایک کہلاتے ہیں امامیہ, کیا کہلاتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں آپ کو ہی کہا کہ صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں تین تقسیمیں, تین تو وہ ہو گئی, تین ہی تو میں نے کہا نا کہ موضوع کے اعتبار سے کس موضوع پہ کس میدان میں بات کی جا رہی ہے اس حساب سے تقسیمیں الگ الگ بن جاتی. وہ تقسیم ایک اعتبار سے, یہ تقسیم دوسرے اعتبار سے, ٹھیک ہے. اب یہاں یہ سارے یہ اب جملے اس لیے عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد مجھے تشریح کا موقع نہیں ملے گا, یہ مجالس جا رہی ہیں, ظاہر ہے دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم ان کو یہ باتیں ذہن میں میرے جملے رہ جائیں گے تو ان کے بعد سمجھ میں آ جائے گی کہ اب جو میں مومن کی دو قسمیں بتا رہا ہوں تو اس اعتبار سے بتائے جا رہے ہیں جہاں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ السلام فرما رہے ہیں صلوات بھیجیے. دو قسمیں ہیں مومن کی, ایک مومن کون سا ہے؟ اب اس کے اب یہ دیکھیے روایت تو بڑی طویل ہے لیکن ہم ظاہر مجلس کے وقت کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے, ہمیں اور بھی روایت پیش کرنی ہے تو اس لیے ہم اس کا خلاصہ بیان کریں. کہ ایک مومن وہ ہے کہ جسے نہ تو دنیا کے حالات پریشان کرتے ہیں نہ قیامت کی ہولناکیوں کا تصور اسے پریشان کرتا, بالکل پریشان نہیں تھا, مطمئن رہتا, اطمینان سے رہتا. ایک مومن وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے, اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے, اور اللہ سے جو اس نے قول و قرار کیا ہے, اللہ سے جو اس کی شرائط پہ ہیں ان پہ پورا اترتا ہے. اور پھر معصوم یہاں ایک حوالہ دیتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن میں آیا جن لوگوں کے لیے قرآن میں آیا من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. امام نے اس آیت کی تلاوت کی, یہ وہ لوگ ہیں کہ انسانوں میں من المومنین رجال, مومنین میں کچھ مرد ہیں کہ جو اپنے عہد کو سچا کر دکھاتے ہیں, جو انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد باندھا اس کو پورا کر دکھاتے ہیں, اور ان مومنین میں سے کچھ اپنا وعدہ پورا کر کے چلے گئے, کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات, کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی پرواہ نہیں, نہ قیامت کی ہولناکیاں ان کو خوفزدہ کرتی ہیں, اس کا تصور خوفزدہ کرتا ہے, نہ دنیا کے حالات, یہ ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں, استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, کوئی بھی صورتحال ان کو پریشان نہیں کرتی, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں. بات ختم نہیں ہوئی, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ ان کو یہ حق دے گا کہ یہ دوسروں کی شفاعت کریں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. یعنی باعمل مومن کو اللہ نے یہ حق دیا, بعمل مومن کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ قیامت کے دن صرف یہ نہیں کہ اس کی بخشش ہوگی بلکہ وہ دوسروں کی شفاعت کرنے کے بھی قابل ہوگا. اچھا اب جو اس کے مقابلے میں عقیدے بنائے گئے وہ اسی لیے تو بنائے گئے کیونکہ کسی کے پاس کہیں ڈھونڈنے سے بھی ایسی ہستیاں ملتی نہیں. اچھا ہم تو بڑے اطمینان اور یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ کربلا کے 72 شہدا میں سے کوئی ایک بھی ہماری شفاعت کر دے ہم کامیاب ہو گئے بھائی. ہم کہتے ہیں کہ حسین کا غلام بھی ہماری شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے, جناب جون بھی ہماری شفاعت کا حق ہے ان کے پاس کہ ہماری شفاعت کر سکیں. ہم کہتے ہیں جناب میثم تمار, ہم کہتے ہیں جناب مقداد, ہم کہتے ہیں جناب ابو ذر غفاری, ہم کہتے ہیں جناب سلمان فارسی, ہم کہتے ہیں جناب عمار یاسر, یہ سب یہ اختیار رکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کی اپنی شفاعت بلکہ دوسروں کی شفاعت کا حق بھی رکھتے ہیں. ان میں سے ایک ایک نہ معلوم کتنوں کو صورت میں لشکروں کی صورت میں شفاعت کرا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے ایک معصوم بچے تک کو حق کے شفاعت دیا ہے, معصوم بچے کو. اور یہ روایات ہیں حقوق والدین کے بارے میں, یہ روایت آیت اللہ دستغیب شیرازی نے بھی نقل کیا ہے اس روایت کو کہ حضور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے, اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گزرے تھے قبرستان سے, ایک قبرستان سے گزرے, ایک قبر کے پاس سے دور چلے گئے اور سب سے کہا دور ہٹ کے چلو, اس قبر کے مکی پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے, دور ہٹ کے چلو. دور ہٹ کے چل گئے, سب چلے گئے. جب واپسی ہوئی تو سب نے چاہا کہ اس قبر سے دور ہٹیں, دیکھا کہ حضور اسی کے پاس سے گزر رہے ہیں, اسی کے پاس سے. تو یہ عجیب بات تھی نا, تو جب پہنچ گئے شہر میں مدینے میں پہنچے, مدینہ مسجد النبی میں پہنچے تو سوال کیا, حضور یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جاتے میں تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اس سے دور ہٹ جاؤ اور واپسی میں آپ اسی کے پاس سے آئے. تو حضور فرماتے کہ ہاں, مسکرائے, ایسے تھا, جب ہم جا رہے تھے تو اس پہ عذاب آ رہا تھا اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس کا عذاب ٹل چکا تھا. اچھا عذاب کیوں ٹلا یہ سن لیجیے آپ ایک منٹ میں, کہ عذاب اس لیے ٹلا کہ اس نے اپنے پسماندگان میں ایک معصوم بچہ بھی چھوڑا ہے. آج اس کی بیوہ, اس بچے کی ماں, اس کی بیوہ اس بچے کو لے کر آئی ہے مسجد میں کہ اس بچے کو قرآن کی تعلیم دے, اس کو اللہ رسول کی تعلیم دی جائے تو اس کے بچے نے اپنی توتلی زبان سے لکنا زدہ زبان سے اتنا کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر اس نے اللہ کو رحمان و رحیم کے نام سے پکارا، اللہ کی جو اس کا رحمان و رحیم کی صفت، وہ اللہ کی مشیت جس کو کہتے ہیں، رحمت الہی جوش میں آئی اور اللہ نے اس بچے کے صدقے میں اس کے باپ پر کی قبر پر سے عذاب کو ٹال دیا. دیکھا اب، دیکھا اب کہ وہ پروردگار عالم ایک معصوم بچے کو کیا کہہ رہا ہے، حق دے رہا ہے شفاعت کا. بھئی وہ ہماری یہاں بھی اور ہمارے برادران کے بھی یقیناً پڑھی جاتی ہوگی، وہ جب جس آیت کی، جس آیت نہیں بلکہ حدیث کو پڑھتے ہیں، نکاح کے موقع پہ پڑھتے ہیں، طلاق ہو تناسرو تکسرو فانی ابائی بیکم الامم یوم القیامت ولو بالسقط، میں فخر کروں گا قیامت کے دن اپنے امت کی کثرت میں فخر کروں گا، اور یہاں تک کہ کوئی اگر بچہ ساقط ہوا ہوگا اس کو بھی شمار کروں گا اپنی امت میں، یعنی تعداد کی بندہ. یہ حدیث ہے بھائی، حدیث رسول ہے. تو کیوں یہ بھائی، یہ ساقط شدہ بچے ان تک کا اپنا ایک مقام ہے. بعض مقامات پہ روایات میں یہاں تک ہے کہ وہ معصوم بچے بے شک ساقط شدہ نہ صحیح کوئی اور بچے مطلب کسی ظلم سے مار دیے گئے، ظلم کی وجہ سے بچہ ساقط ہو گیا. جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا کہ یہ بربریت اور وحشت درندگی سب دنیا نے دیکھی کہ نہیں دیکھی، کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے بچوں کو نکال کے مار دیا گیا. تو اب یہ کیا ہوگا، یہ بچے کیونکہ ظلم سے مارے گئے نا، یا بلاسٹ ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، یہ شیرخوار بچے جو تھے مار دیے گئے، ہے نا ایسے، تو یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، جنت میں نہیں جاتے. جب ان کو حکم دیا گیا جاؤ کہ نہیں، جب تک ہمارے ماں باپ کو نہیں بخشے گا ہم نہیں جائیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. تو یہ میں حق شفاعت کی بات کر رہا ہوں. حق شفاعت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اس مومن کو نہ صرف یہ کہ وہ اس کا اپنی شفاعت نہیں بلکہ وہ دوسروں کی بھی شفاعت کرے گا. یہ اب دوسرا حصہ، دوسرا مومن کون سا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں دوسرا مومن وہ ہے جو ایک نرم ٹہنی کی مانند ہے، یعنی کبھی جھک جاتا ہے کبھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، ہوا کا مقابلہ نہیں کر پاتا. ہوا کا، یہ اب تشریح کر رہا ہوں معصوم کے جملے کی، آندھیوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا. جو فضا ہوا چل رہی ہوتی ہے جس طرف لوگ جا رہے تھے، اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو پاتا، جھک جاتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے، حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، استقامت نہیں دکھا پاتا. کا مومن ہے لیکن اس ٹہنی کی مانند ہے، اس نرم ٹہنی کی مانند ہے جو کبھی جھک جاتی ہے، کبھی کبھی سیدھا کھڑا ہو جائے گا، کبھی بالکل عقیدہ صحیح کر لے گا، کبھی پھر جھک جائے گا، کبھی ایسا. کہا کہ یہ وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی حال، دنیا کے حالات سے بھی پریشان ہو جاتا ہے اور آخرت کی ہولناکیوں کا تصور بھی اسے خوف زدہ کر دیتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے کہ تب معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اب کوئی زبان سے کہے یا نہ کہے، لیکن زندگی میں ایسے وقت ضرور آتے ہیں جب انسان سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ باتیں تو میں اتنی کرتا ہوں، قبر میں گیا تو پھر کیا ہوگا، قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا، کاش انسان سنجیدگی سے ان باتوں کو سوچ لیا کرے. خیر، تو جو میں عرض کرتا ہوں، معصوم فرماتا ہے یہ دوسرا ہی ہوگا، دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور آخرت کی ہولناکی کا تصور بھی، آخرت کے حالات کا تصور بھی خوف زدہ کر دے گا، ڈرے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ. لیکن کیونکہ مومن ہے، کچھ نہ کچھ تو کام کیے ہیں نا، اب فرماتے کہ اس کو شفاعت کی ضرورت ہوگی. اسے کس کی شفاعت کی ضرورت ہوگی؟ معصوم. ہم اس کی شفاعت کریں گے، اس مومن کی شفاعت کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اب یہ بات ادھوری رہ جائے گی اگر مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر باب شفاعت میں آپ کی ایک روایت ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے، تفصیلی روایت تو میں نہیں پڑھ سکتا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس میں معصوم نے فرمایا کہ ہاں، ایک تو وہ ہوگا نا جو ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے، ایک وہ ہوگا جو ڈائریکٹ جہنم میں چلا جائے گا اپنے اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے، ایک وہ ہوگا بتا رہے ہیں کہ جو گناہگار مومن ہوگا، گناہگار ہوگا، خوف کے عالم میں جائے گا، خوف رجا کے عالم میں دنیا سے جائے گا اور اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا اس کے اعمال کی وجہ سے، کہاں بھیجا جائے گا، لیکن ہم اس کی شفاعت کریں گے، ہم اس کی شفاعت کریں گے اور اسے جہنم سے نکال لائیں گے جنت میں. اب دیکھیے سوال ہے یہاں پہ، اچھا یہاں تک لوگ پڑھتے ہیں، اس کے آگے نہیں پڑھتے، روایت اس سے آگے بھی ہے، یہاں تک پڑھتے ہیں بس، کہ بھئی دیکھیں نا کہ اتنے بڑے بڑے گناہگار معصوم ان کی شفاعت کریں گے چلے جائیں گے. تو میرے بھائی اگر ایسا ہوتا تو پھر جو عمل کر رہا ہے وہ عمل ہی کیوں کرے بھائی، وہ جب جانا ہے اس کو بھی جانا ہے مجھے بھی جانا ہے، چلو پھر آگے روایت میں اور بھی کچھ ہے، خود بھی جا کے دیکھ لیجیے گا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آگے روایت میں، یہاں تک ہے کہ ہاں ہماری شفاعت پہنچنے تک اسے سزا مجھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، نص قرآنی سے شیعہ تھوڑی لڑتا ہے، نص قرآنی سے شیعہ کبھی نہیں لڑ سکتا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر کسی جرم کی سزا نہ ہو تو عدالت زیر سوال آ جائے گی. اچھا انصاف سے بتائیے کہ معصوم نے چاہے وہ 4.5 سال کی ظاہری حکومت، اس 4.5 سال کی ظاہری حکومت میں اگر کوئی ایسا مقدمہ آیا کہ کوئی چاہنے والے کی مقدمہ آیا تو بتائیے علی نے عدالت قائم کی یا نہیں کی؟ کیوں بھائی، کیوں بھائی؟ ہم تو گناہ گار ہیں سارے، ہم تو یوں ہی شفاعت ہو جائے گی بغیر کسی سزا کے ملے ہوئے. اور جو علی کے ساتھ تھے، جنہوں نے علی کا ساتھ دیا، نہروان میں علی کے ساتھ رہے، صفین میں علی کے ساتھ رہے، جمل میں صفین کے ساتھ علی کے ساتھ رہے، جب ان کا مقدمہ آیا تو علی نے عدالت قائم کی کہ نہیں کی؟ اگر مجرم تھا تو سزا دی کہ نہیں دی؟ بھائی عدالت ہمارے ہی تو اصول دین میں اور کس کے ہے؟ سب سے دوسرا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ توحید، توحید کے بعد عدل ہے نا، تو عدل ہے کہاں؟ تو اب ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عدالت اصول دین میں ہے، اور دوسری طرف خود ہی عملی طور پہ کہیں اس کے خلاف چلے جائیں تو. اچھا یہ بتائیے وہ جو آنے والا آ رہا ہے، علی کا وارث آ رہا ہے، حسین کا وارث آ رہا ہے، پیغمبر ختم مرتبت کا وارث آ رہا ہے، وہ کیسی عدالت قائم کرے گا؟ اپنوں کو چھوڑ دے گا اگر جرم کریں گے دوسروں کو مارے گا؟ آپ بتا دیجئے، جو آپ کہیں گے میں مان لوں گا. اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ کہ صاحب وہ اپنوں کو تو کچھ بھی نہیں کہے گا، اپنے کچھ بھی کرتے رہے دوسروں کو سزا دے گا، تو دنیا یہی تو کہے گی کہ بھائی پہلے والوں میں ان میں کہ دنیاوی حاکموں میں اور یہ الہی خلیفہ میں فرق کیا ہوا؟ بھائی دنیا کے حاکم بھی یہی کرتے ہیں کہ اپنوں کو چھوڑ دو سفارشیں لے لے کے اور دوسروں کو سزائیں دے دو. تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ سزا تو کچھ نہ کچھ ملے گی. اب کوئی بتائے نہ بتائے، بھائی یہ وہ ہے ڈرتا ہے لوگوں سے تو اور بات ہے، ہم نے تو آپ کو بتا دیا سیدھا سیدھا، کیونکہ ہمیں بھی جواب دینا ہے آگے جا کے نا، معلوم نہیں کب پہنچ جائے قبر کی تاریخ میں، تو جواب تو دینا ہے ہمیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب سمجھ میں آئے کہ شفاعت کے اس کی شفاعت ہوگی. اب آئیے جس کے لیے ہم نے پہلے تمہید باندھی تھی، ایک صلوات اور عنایت فرمائیے. ابو ایمن ایک اپنے زمانے کا بڑا عابد و زاہد ہے. کس کے زمانے کا؟ پانچویں امام کا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کو اپنی عبادت میں گھمنڈ بھی بڑا ہے، بہت گھمنڈ، مغرور بہت ہے، وہی غرور عبادی اس کا، اسی کے لیے میں نے کہا تھا لوگ اس کے تقدس کی قسمیں کھاتے ہیں، اس کو دیکھ کے مسجد میں اپنے آنے جانے کے اوقات مقرر کرتے ہیں کہ ہاں اب یہ گیا، اب 10 منٹ کے بعد اذان ہونے والی ہے، اب سامان بند کرنا شروع کرو، دکان کا پیک کرنا شروع کرو. سمجھ میں امام کے حوالے سے اس تک خبر پہنچی کہ امام نے تسلی دی ہے، ڈھارس دی ہے گناہ گاروں کو شفاعت کی، خاص طور پہ شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو بڑا غصہ آیا، دل میں لا گیا. اچھا ویسے ہی اس کے دل میں، ایسے لوگوں کے دل بغض سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بے شک ان کی پیشانی پہ کتنے ہی داغ ہوں، ہے نا. ایک ہوتا ہے سجدے کا نشان جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کی پیشانیوں سے نور چمک رہا ہے، ایک ہے علی کے بغض کی سیاہی. سمجھ گیا آپ بھائی؟ اتنا کافی. ایک ہے سجدہ جس سے نور چمک رہا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس سے علی کے بغض کی سیاہی ظاہر ہو رہی ہوتی. تو بس اس کے چہرے پر بھی علی کے بغض کی سیاہی. دیکھیں میں کئی مقامات پر عرض کر چکا ہوں کہ بلال کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ بھیا ہم تو سیدھی سیدھی سی بات ہے، ہم تو ان کو بھی سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، دنیا مانے نہ مانے، جو کو مقدمہ ہونا نہ بنا لو، حضرت بلال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت بلال سلام اللہ علیہ. اب یہ اس پہ تپ جائیں گے کہ پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے تھے، اب یہ سلام اللہ علیہ کہنا شروع کر دیتے. بھائی اب تپانا تو ہے ہمیں، کیونکہ ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ علی کے دشمنوں کو جلانے کا بھی ثواب ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو جو علی کے محبت کرنے والے ہیں وہ تو خوش ہوں گے نا، کسی بھی مکتب کے ہوں، بھائی علی سے محبت کرنے والے وہ تو خوش ہوتے ہیں، وہ سنی ہو کے شیعہ ہو، علی سے محبت کرے گا تو خوش ہوتا ہے نا. تو جناب حضرت بلال سلام اللہ علیہ کا رنگ سیاہ ہے کہ نہیں ہے؟ جناب جون ابن ہوئی غلام ابو ذر جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا رنگ سیاہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نہیں، یہ وہ رنگت نہیں ہے سیاہی کی، ان کے دل سیاہ نہیں ہے. بلکہ ان کے دل میں جو نور ہے ان کے چہرے کی سیاہی کو ختم کر کے چہرے کو نورانی بناتا ہے۔ اچھا میں تشریح ہمیشہ اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی رنگت بنانا یہ اللہ کے ہاتھ میں نہ جس کو جیسا بنایا، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، میں اختیار رکھتا ہوں کہ میں گورا پیدا ہو جاؤں کہ کالا پیدا ہو جاؤں، یہ تو امتحان کے اللہ نے رکھا، پہچاننے کے لیے بھی رکھا، امتحان کے لیے بھی رکھا، لیکن دل کا جو نور ہے ممکن ہے رنگ انسان کا بہت سفید ہو لیکن دل سیاہ ہونا چاہیے، دل سیاہ ہو، لیکن دل اگر نورانی ہے تو چہرے پہ کتنی ہی سیاہی ہو اللہ ان کے چہروں پہ نور کے آثار پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے بڑی بڑی روایتیں، میدان حشر کی بھی روایتیں جناب بلال کے لیے بھی اور جناب ابو ذر غلام جناب جون ابن ہوئی غلام ابو ذر کے لیے بھی، لیکن خیر آگے چلتے ہیں جناب، بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب وہ اس کے پیشانی پہ بھی بڑے بڑے داغ، سجدوں کے بہت بڑے بڑے داغ اس کے پیشانی پہ، یہ غصے میں تل ملاتا ہوا آیا امام کے، اور میں نقل کفر نباشد، میں روایت کے الفاظ نہ کر، اس نے آ کے براہ راست توہین کی امام کی، معاذ اللہ براہ راست، جانتے ہیں کیا کہتا ہے، کیوں آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، معاذ اللہ ہزار بار بے شمار بار استغفار کر کے میں نے جملہ نقل کیا ہے، روایت کا جملہ نقل کیا ہے، یہ بدبخت یہ ملعون جس کو اپنی عبادت میں بڑا گھمنڈ ہے، عبادت میں بڑا ناز ہے، معصوم سے آ کے کہتا ہے کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ کیا آپ نے، اب میں اگر محاورے کی زبان میں ترجمہ کر دوں تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ کیا آپ نے شفاعت محمد کی رٹ لگائی، اللہ اس کے بھیانک انجام کو اور دردناک بنائے، یعنی اس نے صرف معصوم کی توہین نہیں کی، امام کی توہین نہیں کی، بلکہ اس نے دوسرے جملے میں توہین رسالت بھی کر دی۔ اچھا جب ان کے پسندیدہ لوگ یہ کام کریں تو کسی کو غیرت نہیں آتی، توہین ہو جائے، صحابہ کی توہین کر دیں ان کی غیرت نہیں جاگے گی، محبت بھی نہیں جاگے گی، صحابہ کی قبروں کو تباہ کر دیں ان کی غیرت اور محبت نہیں جاگے گی، ازواج مطہرات کی قبروں کو تباہ کر دیں ان کی غیرت نہیں جاگے گی، جنت البقیع کو تباہ و برباد کر دیں ان کی غیرت نہیں جاگے گی، شام میں اور دوسرے علاقوں میں لبنان میں صحابہ کی قبروں کو کھود ڈالیں ان کی محبت صحابہ سے، یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا، یہ دیکھتے ہیں اچھا اپنا توہین کر رہا ہے کرنے دو، اپنا کہہ رہا ہے کہ تو یہ اسی میں سے ایک ہی اسکماش۔ اب یاد رکھیے کہ یہ ایک سنت معصومین میں نے دیکھی کہ انہیں کچھ کہہ دیا جائے صبر کر لیتے تھے، برداشت کر لیتے تھے، لیکن جہاں شان رسالت کی بات آتی تھی معصوم غضبناک ہو جاتا تھا۔ یہاں بھی روایت میں یہ ہے کہ پانچویں امام غضبناک ہو گئے، یعنی کسی نے ان کو ایسے غصے میں دیکھا ہی نہیں تھا، اس غصے کے عالم میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، کسی وقت نہیں دیکھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ معصوم کو بہت کم ایسا، اور وہ جب وہ غضبناک ہے تو سمجھ لیں کہ ان کا غضب کس کا غضب ہے، رسول کا غضب، اور رسول کا غضب کس کا غضب ہے، اللہ کا غضب ہے۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر، سمجھ میں آ گئی بات، ان کا غضبناک ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اب اللہ بھی غضبناک ہو گیا، اب اللہ کا رسول بھی غضبناک ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں بدبخت، خاموش ہو جا۔ یہ بھی روایت بہت تفصیلی ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں، کہا کہ اگر تو نے اپنے شکم اور شرمگاہ کو بچایا ہوا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ بشارت صرف ان لوگوں کے لیے شفاعت، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں شفاعت کی بات تو یہ صرف ان کے لیے کر رہے ہیں جن پہ جہنم واجب ہو چکی، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہے یہ ان کی شفاعت کر رہے ہیں، عمل کی کوئی بات نہیں۔ امام نے کہا تو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ اگر تو اپنے عبدے کی بات آ گئی نہیں شکم کی حفاظت کرتا ہے، یعنی شبہات میں نہیں پڑتا، حرام نہیں کھاتا، مکروہ نہیں کھاتا، یہ ہوتا ہے نا جو عبادت گزارتا ہے یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو، اور اپنی شرمگاہ کی یعنی اپنے کردار کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ سمجھ بیٹھا کہ شفاعت سے مراد صرف گناہگار کا۔ یاد رکھ قیامت کے دن کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو محمد عربی کی شفاعت کا محتاج نہ ہو۔ اللہ سمجھ میں آئی بات، یہ میں نے خلاصہ کر کے بتایا کہ معصوم غضبناک ہو گیا، تو کیا سمجھتا ہے، کہاں تیری عبادت، کہاں اپنی عبادت کے، تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے اپنی عبادت کے، تجھے معلوم ہی نہیں عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت ہے کیا۔ وہ کسی اس کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، تو ایک روایت مجھے ملی، اصل میں ذہن سے میرے نکل گیا، تفسیر میں تو ہے لیکن کس تفسیر میں دیکھ رہا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن روایت ہے. کوئی چیلنج کرے گا تو میں پیش کر دوں گا اس روایت کو، کہ جیسے کل میں نے بہلول کی آپ کی خدمت میں پرسوں کل کی مجلس میں پیش کی تھی، اس طرح آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے بنی اسرائیل میں، یہ حکایات جیسے میں نے کہا نہیں، حکایات ہیں بنی اسرائیل کے دور کی، ایسے ایک تھا ابو ایمن جیسا عبادت گزار، بڑا اس کو اپنی عبادت پہ گھمنڈ تھا، لوگ اس کے تقدس کی عبادت کی قسمیں کھائے گئے. تو یہ ایک دم سے ایک خیال پیدا ہوا، پروردگار تیری اتنی عبادت کرتا ہوں، اب تو مجھے جنت کی بشارت دے دے، اب تو مجھے جنت کی. یہ اس کو گمان، یہ گھمنڈ پیدا ہو گیا، گمان اس کو ہو گیا کہ میری عبادت ہی نہیں، کوئی دنیا میں کوئی کرتے ہی نہیں ایسی عبادت جیسی میں کرتا ہوں. خیر جناب، اس کو یہ خیال پیدا ہوا، روزانہ یہی کہتا تھا پروردگار اب تو مجھے جنت میں میرا مقام دکھا دے، مقام دکھا دے، مقام دکھا دے. سفر درپیش تھا، بیابان سے گزر رہا تھا، راہ بھٹک گیا. جب راہ بھٹک گیا تو جو اس کے پاس تھا زیادہ راہ، اس میں پانی جو تھا پانی بھی ختم ہو گیا. اب گرمی کا سفر، اب یہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ایک جگہ گر گیا، پیاس کی شدت سے گر گیا، مرنے لگا. اس عالم میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص پانی کا کوزا لیے چلا جا رہا ہے، پیالہ لیے چلا جا رہا، چلا کر آ دی بھائی مجھے بچا، میں مر رہا ہوں، پانی پلا دے. تو اس نے دیکھا کہ ہاں پہچان کے کہتے وہی ہے نا، عباد عابد ہے، تو وہی عابد ہے. کہا ہاں پہچان گیا، چلو خدا کا شکر ہے مجھے پہچان گیا، مجھے پانی پلا دے گا. ہاں میں وہی ہوں، وہی وہی عبادت گزار، میں وہی عابد ہوں. کہا کہ بھائی دیکھ بات سن، میں تو ہوں بڑا گناہ گار، میں ہوں بڑا گناہ گار، اور تیرے پاس اتنی عبادت ہے، تو اب ایک معاہدہ کرتے ہیں، پھر میں تجھے پانی دیتا ہوں. کہا بھائی کیسا معاہدہ، جو مانگے گا دے دوں گا. کہا نہیں نہیں نہیں، مال وال مجھے نہیں چاہیے، اپنی زندگی کی آدھی عبادتیں مجھے دے دے، اپنی زندگی کی آدھی عبادتیں مجھے دے دے، یہ پانی تجھے پلا دوں گا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ایک پیالہ پانی اور میری زندگی کی اتنی ریاضت، آدھی زندگی کی عبادت. کا تیری مرضی، مال میرے پاس ہے، قیمت تیرے پاس ہے، مال میرا ہے، قیمت تیری ہے، تجھے دینی ہے، نہیں دیتا نہ دے، میں جا رہا ہوں اپنے راستے. اس نے سوچا کہ بھائی تو مر جاؤں گا میں، اب زندہ رہوں گا تو پہلے سے بھی زیادہ عبادت کر لوں گا. دی بھائی دی، تجھے آدھی عبادت دی، میری جان تو بچا. اس نے لا کے پیالہ دے لے، پی لے بھائی، آدھی عبادتیں گئیں ایک پیالے پانی میں. اب راستہ تو بھٹکا ہوا تھا، گرمی میں تو ہر ایک گھنٹے بعد پیاس لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر وہی کیفیت ہوگی اس کی. پھر یہ جان سے گزرنے لگا، جاں بلب ہو گیا، پھر دیکھا وہ شخص چلا جا رہا ہے، پانی اس کے پاس ہے. تو اس نے کہا بھائی جان بچا لے. تو کہا بھائی دیکھ معاملہ وہی ہے، معاملہ وہی ہے، پانی ہے میرے پاس، دے دوں گا تجھے، وہ آدھی جو باقی باقی وہ مجھے دے دے. کہا تو میرے پاس کیا بچے گا. کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تیرے پاس کیا بچے گا کیا نہیں بچے گا یہ میرا معاملہ نہیں ہے، مجھے تو وہ آدھی باتیں دے دیتے، میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، میری بچت ہو جائے گی، تو یہ پانی تجھے دے دیتا ہوں. جب نہیں دیا تو نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں جا رہا ہوں اپنے راستے. جاتے تھے کہا کہ زندگی تو بچے نا، دے دوں گا اور کر لوں گا عبادت ہے. کہا لا بھائی پانی پلا. ادھر پانی پیا، ادھر ہاتھی پہ غیبی کی ندا آئی، یا کوئی ملک پکارا، جو ملک کی صورت میں بھیجا تھا اللہ نے، کہنے اب بتا اے میرے بندے آج تک تو نے میرا کتنا پانی پیا، آج تک پانی کی قیمت طلب کی، اس ہوا میں کتنی سانس لی ہوا کی قیمت طلب کی. وہ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے کچھ دوست ہیں بےچارے مادہ پرست ہیں، اب ہیں بڑے قابل، یعنی سمجھتے اپنے آپ کو بڑے قابل ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب وہ زکوٰۃ خمس کی بات ہے، کیوں دے صاحب، کمایا میں نے تو میں اس میں سے نکال کے دے دوں اللہ کے نام پہ، کمایا میں نے، میں یہ کیسے دوں، محنت تو میری ہے، اللہ گھر بیٹھے دے گا تو دیں گے. وہ کہتے ہیں نا اللہ رزق دیتا ہے، کہ اللہ کہاں سے دیتا ہے، ماذا اللہ یہ ان کی دلیل بتا رہا ہوں بھائی، اپنی نہیں، ان کی دلیل. کہتے ہیں کہ محنت کرتے ہیں تو اللہ دیتا ہے، کام کرتے ہیں تو اللہ دیتا ہے، مزدوری کرتے ہیں تو اللہ دیتا ہے، جس دن گھر بیٹھے دے گا اس دن کہہ دیں گے اللہ نے دیا. تو ان کے لیے یہی دلیل میں نے دی تھی، بیٹھے تھے میرے ساتھ، میں ان کی بتایا، میں کہ یہ بتا کہ یہ تیری جو آمدنی ہے، یہ ساری تیری آمدنی ہے، اس میں مشیت کا کیا کچھ شامل ہے. جس فضا میں سانس لیتا ہے، یہ سانس لینا چھوڑ دے، پھر کما کے بتا تیری کمائی ہو. جس زمین کے ذرائع کو استعمال کر رہا ہے، خریدنے بیچنے کی بات نہیں کر رہا، جو اللہ نے وسائل رکھے ہیں پہاڑوں کی صورت میں، سمندر کی صورت میں، معدنیات کی صورت میں، ان کو استعمال کرنا چھوڑ دے، پھر جو کمائے گا تیری کمائی ہوگی. یہ پانی جو تو استعمال کرا، اللہ نے جو وسائل دیے ان کی کبھی کوئی قیمت مانگی؟ کوئی قیمت ہے ہی نہیں ان کی، کوئی سب فری ہیں، یہ تو ہم قبضے کر کر کے بیچتے ہیں نا بھائی، اللہ نے تھوڑی قیمت رکھی ہے. کہ جو پانی استعمال کرتا ہے، کتنا پانی، یہ پانی استعمال نہ کر، ہوا استعمال نہ کر، معدنیات استعمال نہ کر، اللہ کی زمین استعمال نہ کر، اللہ کی فضا استعمال نہ کر، پھر جو کمائے گا تیرا کمایا ہوا ہوگا. جا صلوات بھیجی محمد علی محمد. بات سمجھ میں آئی؟ اب ماشاءاللہ طلبہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، تو اب جا کے اس کی تشریح کریں خوب. اس پہ جتنا آپ تحقیق آگے بڑھیں گے، میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے، اتنا آپ پر اور مطالب روشن ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ جب آپ عملی زندگی میں جائیں گے تو ان سے واسطہ پڑے گا نا. ایک سے ایک فنکار، ہم کو کہتے ہیں فنکار، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہے نہیں، لہٰذا وہ ایسے ایسے نکات ڈھونڈ کے لاتے ہیں. لیکن پھر جب وہ پہلے اس میں مرحلے میں ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں، پھر انہیں خیال آتا ہے کہ نہیں مولویوں کو بھی کچھ آتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسے پڑھ کے آ جاتے ہیں، نماز وماز سیکھ کے، نماز کے مسائل سیکھ کے آ جاتے ہیں. لہٰذا اس لیے بھی میں ہمیشہ طلبہ پہ زور دیتا ہوں کہ نہیں، محنت کرنی ہے، خاص طور پہ عقائد کے معاملے، عقائد میں پورا مضبوط میدان میں اترنا ہے تاکہ کوئی آپ کو شکست نہ دے سکے. جس کو کہتے ہیں علم کلام پہ پورا عبور حاصل کر کے جائیے گا. ایک پریشانی گزشتہ دنوں میں، ایام میں ہمارے ساتھ یہ رہی کہ ہمارے یہاں علم کلام پر کام نہیں کیا گیا متکلمین، حالانکہ سابقہ بر صغیر کے حوزے میں سب سے زیادہ کام علم کلام پہ ہوتا تھا. کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں ہمارا کئی قسم کے لوگوں سے ہے نا، بر صغیر میں تو دیکھیں ہندوؤں سے بھی، سکھوں سے بھی، سب سے سامنا رہتا تھا، تو ہر ایک کے لیے دلائل چاہیے نا. لہذا متکلمین کی ضرورت بہت زیادہ ہے، خصوصاً آج کے دور میں، تاکہ رد کیا جائے جو شبہات وارد کیے جاتے ہیں ہمارے عقائد پر، ان شبہات کو کیسے رد کیا جائے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے علم کلام کو زور شوق سے اور زور و شور سے پڑھا جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ایک پیالہ پانی، یہ ساری عبادتوں کی قیمت کیا ہے؟ ایک پیالہ پانی بھی نہیں ہے تو عبادت پہ غرور کر رہا ہے. تو یہ ہے تیری عبادت. یاد رکھ، کوئی ایسا نہیں کہ جو شفاعت محمدی سے مبرہ ہو، کوئی فرد قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. اب اس کے بعد آئیے، اب باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت اور بھی زحمت تمام. فرما سماع ابن مہران، یہ ساتویں امام کے صحابی ہیں، ان سے نقل کیا تھا کہ دعا مانگنے آتے تھے نا لوگ ہر. اچھا ایک اور بھی چیز ہے، آپ کو اگر ایک ہی معاملے میں بہت ساری دعائیں یا بیانات ملے تو یہ بھی معصوم کا ایک اعجاز ہے کہ ایک ہی مسئلے کے جتنے بھی حل بتائیں گے، الگ الگ بتائیں گے اور سب صحیح ہوں گے، سب. یہ دعاؤں کا بھی ایسے ہی، اکثر دعائیں ایسی ہیں جو الگ الگ الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، اس میں الفاظ بھی الگ الگ ہیں. کوئی اللہم سے شروع ہو رہی ہے، کوئی یا اللہ سے شروع ہو رہی ہے، کوئی ربنا یا ربی سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ربنا یا ربی، کوئی یا ربی سے شروع. تو اس پہ بھی حکمت ہے، یاد رکھیے گا. جیسے قرآن مجید میں اگر رب العالمین ہے تو الگ معنی ہے، الہ العالمین ہے تو الگ معنی ہے نا، الگ الگ معنی. اللہ کا الگ معنی ہے، رب کا الگ معنی ہے، سب کے الگ الگ معنی مفاہیم. خیر ظاہر ہے ایک ایک لفظ پہ تو تفصیل سے یہاں بات نہیں کی جا سکتی، لیکن اشارہ آپ کو کر رہے ہیں تاکہ جب آپ انشاءاللہ آگے جب پڑھیں گے تو اس میں آپ بہت آسانی ہوں گی ان چیزوں کو جب آپ نکالیں گے. اور جو آپ جانتے ہیں، اور میں تو جب طالب علم تھا تو مجھے تو اس پہ پورا یقین ہے اس بات پہ کہ بادشاہ کو تخت ملنے کی وہ خوشی نہیں ہوتی جو ایک طالب علم کو جب ایک مسئلہ اس کا حل ہوتا ہے، جو اس کو کیف، جو روحانی خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے کہ واہ میں نے کیا مطلب نکالا ہے. اس خوشی کو کوئی بادشاہ بھی نہیں محسوس کرتا نا، کوئی حکمران بھی اس کی لذت نہیں جانتا جو لذت ایک طالب علم کو ایک مسئلہ حل کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا ایسا؟ تو معصوم سے کہا، معصوم فرزند رسول اللہ، دعا کیسے کریں ہم، دعا کیسے کریں؟ تو کہا کہ جب دعا مانگا کرو تو ایسے مانگا کرو. اب دیکھیں صحیفہ سجادی میں کتنی دعائیں ماشاءاللہ، اور جگہ پھر دیکھیں مفات الجنان میں الگ، وظائف الابرار میں الگ. ہمارے پاس تو اتنا خزانہ ہے دعاؤں کا، اتنا خزانہ ہے جو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. ساری دنیا کے خزانے ملا لو، جب بھی ہمارا اکیلے کا تشیع کا خزانہ دعاؤں کا اور وظیفوں کا، وظائف کا دعا ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. میں کہ جب بھی دعا مانگو ایسے دعا مانگو، اللہم بحق محمد و علی، اللہم بحق محمد و علی، اے پروردگار محمد اور علی کے حق کا واسطہ. اور کون ہے یہ دونوں؟ ان لہما شان من الشان، ان لہما عندك شان من الشان، وہ محمد اور علی جن کا تیری بارگاہ میں عظیم مقام ہے، عظیم شان ہے، میں تجھے ان کا واسطہ دیتا ہوں. معصوم فرماتے ایسے دعا مانگا کرو، اے اللہ تجھے محمد اور علی کے حق کا واسطہ، جن کا تیری بارگاہ میں عظیم مقام ہے، اور جن کی شفاعت سے قیامت کے دن کوئی ایک شخص بھی مستغنی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن کوئی شخص ان دو ہستیوں کی شفاعت سے کا محتاج نہ ہو. یہ آسان ترجمہ. یعنی قیام یہاں بھی وہی بات آ گئی. اب یہاں مولائے عارفان کا اضافہ ہو گیا. یہ میں نے پہلے جو اب آپ یاد ہوگا مجلس کے آغاز میں جو حوالہ دیا معصوم بچے کا حوالہ یہ سب دیا. کیوں؟ کہ جب اللہ نے ایک ساقط شدہ بچے کو، ایک معصوم بچے کو یہ حق دیا، ایک معصوم بچے کو تلاوت کرنے کا یہ حق دیا کہ وہ تلاوت کرے قرآن کی، تو اس کے گناہگار باپ کی وہاں پہ شفاعت ہو جائے، اس کا باپ بخش دیا جائے. تو اب مجھے بتائیے کہ جو امت کے دو باپ ہیں، ایک محمد اور ایک علی، اب کل جہاں آج ختم کر رہے ہیں نا، کل یہیں سے بیان کو شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اگر بھول بھی جائیں تو آپ ہمیں یاد دلا دیجیے، تاکہ کیونکہ ایک بہت حسین مطلب جو ہے اب آنے والا ہے آگے، لیکن ہمیں وقت اب اجازت نہیں دیتا، لہٰذا اس کے بعد کا مطلب کل بیان کریں گے. تو یہ ذہن میں رکھیے. اب یہاں سے ہم آہستہ آہستہ لیا آپ کو کہ کیا ہے. ابھی تو ابھی ہمیں جانا ہے آگے، مادر حسنین پر جانا ہے، کربلا تک جانا ہے، اور کہاں کہاں تک جانا ہے. کہ اسی لیے دنیا نے شفاعت کے عقیدے کا انکار کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کسی کے پاس وہ ہستیاں ہیں ہی نہیں جو ہمارے پاس ہیں، ہے نا، ہمارے پاس. اچھا اب مجھے بتائیے، میں ساقط شدہ عام بچے کا یہ عالم ہے، عام بچہ ظلم کے ذریعے سے مار دیا جائے تو باب جنت پہ کھڑا ہو جائے گا. اب اگر میں کہتا ہوں کہ علی اصغر کی شفاعت مجھے چاہیے، علی اصغر کس کا بیٹا ہے؟ سید الشہداء کا. اس سے زیادہ ظلم سے کون سا بچہ شہید کیا جائے؟ سمجھنا جو ہم بار بار بات کرتے ہیں، کربلا والوں سے کسی کا بھی دامن مل جائے تقدیر سے، اتنا اختیار دے دے اللہ ہمیں، ان کو تو ہے شفاعت کرنے والوں کو. پہلی مجلس میں بھی غالباً میں نے جناب مسلم کے بچوں کا حق شفاعت آپ کو بتایا تھا، نہیں بتایا تھا؟ یہاں علی اصغر، علی اصغر میں نے عام بچوں کا حق بتایا، تو حسین کے بچے کا حق کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کون ہے یہ بچہ؟ آپ یہ دیکھیے، کربلا میں علی اصغر کی شہادت کے لیے بڑے بڑے دانشوروں نے اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی لکھا کہ اگر سارے جرائم کو پسے پشت ڈال دیا جائے یزید کے لشکر کے سارے جرائم کو، اور ان کے لیے تاویلیں گڑھ لی جائیں، فرض کر رہا ہے کو فرض کر لیں کہ ہر جرم کی کوئی تاویل گڑھ لی جائے، سارے جرائم کو پسے پشت ڈال دیا جائے، تو ایک جرم ایسا ہے جس کی تاویل قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا، وہ ہے قتل علی اصغر، وہ ہے شہادت علی اصغر. چند ماہ کا بچہ، چھ ماہ تو محاورتن کہا جاتا ہے نا، لیکن کہیں آٹھ ماہ کا ذکر ہے، کہیں دس ماہ کا، کہیں گیارہ ماہ کا، لیکن ہے تو شیر خوار، تو بس شیر خوار کہہ دیا کافی. حسین کا شیر خوار علی اصغر. اچھا، ایک ماں ہے کربلا میں جو ساری رات روتی رہی، پریشان رہی. کیوں پریشان رہی؟ حالات کی وجہ سے، کہ حالات اتنے خراب ہو گئے، ہم کہاں مشکلات میں گر گئے؟ نہیں، اس لیے پریشان ہے وہ ماں کہ صبح سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے حسین پر، اور مجھ دکھیاری کے پاس تو کچھ بھی. ایک چار سال کی بچی ہے سکینہ، اور ایک یہ شیر خوار علی اصغر. معبود میں کیا کروں، کاش میرا علی اصغر اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا تو میں اپنے بچے کو میدان میں بھیج دیتی. اس لیے رو رہی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہوتا تو میں اس کو میدان میں بھیجتی. بس مشیت کو بھی اپنی اس کنیز کی یہ نیت ایسی بھا گئی، ایسی پسند آ گئی، کہ مشیت نے بھی طے کر لیا کہ فاتح کربلا بھی اس کا شیرخوار علی اصغر ہوگا، اور فاتح شام بھی اس کی چار سال کی بچی سکینہ ہوگی. اور جب رات کو یہ گفتگو ہو رہی تھی تو کوئی بعید نہیں کہ یہ بچہ ہمک ہمک کر اشاروں سے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہو کہ اے مادر گرامی، ذرا عصر عاشور تو آنے دیجئے، پھر دیکھیے آپ کا علی اصغر کیا کرتا ہے. اگر فاتح فرات میرا چچا عباس ہوگا تو فاتح جنگ کربلا علی اصغر. آپ جانتے ہیں آپ عباس کا لقب ہے فاتح فرات، علی اصغر کا لقب کیا ہے؟ فاتح جنگ کربلا. وہی ہوا، جب عصر کے وقت استغاثہ حسینی بلند ہوا، حسین کے کانوں میں گریے کی آواز آئی خیموں سے، بیویوں کے واپس پلٹ کر آئے اور جب ماجرا پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ کا استغاثہ سن کر معصوم سے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اب سن لیجئے کہ میرا تصور کیا ہے اس بارے میں. میرا تصور تو یوں ہے کہ جب حسین کا استغاثہ بلند ہوا ہوگا, بچے نے ہمک ہمک کر ماں کو بتانے کی کوشش کی ہوگی کہ مادر گرامی مجھے میدان میں جانا ہے, مجھے اپنے بابا کی نصرت کرنی ہے. لیکن جب کوئی سمجھ نہ سکا اس شیرخوار کی زبان کو, تو اس شیرخوار نے کروٹ لے کے اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرا دیا. بس حسین نے جب یہ ماجرا سنا, کہا لاؤ علی اصغر کو مجھے لاؤ, بہت پیاسا ہے, اس کی پیاس بجھا لاؤ. تو درست تو فرما رہا ہے میرا مولا حسین, اصغر کی پیاس ہی تو بجھانے لے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس کا دادا حیدر کرار جام کوثر ہاتھ ملیے انتظار کر رہا ہے کہ کب کربلا کا یہ ننا علی آئے اور میں اس کو سیراب کروں. دھڑکتے دل کے ساتھ ماں نے بچے کو حسین کے حوالے کر دیا. حسین نے ابا کے دامن میں چھپایا علی اصغر کو, اور خیمے سے باہر نکلے جھلستی ریت اور تپتی دھوپ, گرمی آگ برساتا ہوا سورج, اس لیے ابا کے دامن میں چھپا لیا علی اصغر کو. جب لے کر آئے تو لوگ یہی سمجھے کہ شاید صلحوں کے لیے قرآن کو لے کر آ گئے. انہیں کیا معلوم کہ قرآن صامت نہیں, قرآن ناطق کا ایک پارا ہے جو حسین لے کر آ رہے ہیں. حسین نے آگے خطاب کیا کہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے, جو کچھ معاملہ ہے میرے ساتھ ہے, میرے معصوم بچے نے, میرے شیرخوار بچے نے کیا بگاڑا ہے. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا اور یہ جاب علب ہے, اسے دو گھونٹ پانی کے پلا دو, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. کوئی جواب نہ آیا. حسین نے ہاتھوں میں بلند کیا بچے کو اور پورے لشکر کے سامنے, جس جس طرف لشکر ہے ادھر پھرا رہے ہیں اپنے ہاتھوں, دکھایا, دیکھو میرا بچہ پیاسا ہے. کسی نے نہ سنا. حسین نے جلتی ریت پہ لٹا دیا, کہ تمہیں یہ خوف ہے کہ میں اس کے بہانے سے پی لوں گا, لو میں اپنے بچے کو ریت پہ لٹا کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. ریت پہ لٹائے پیچھے چلے, آؤ تم میں سے کوئی آگے بڑھو اسے پانی پلا دو. کوئی آگے نہ بڑھا. اب حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا, کہا میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے, حجت تمام کر دے. بس عزاداراں نے حسین, اب حملہ تھا علی اصغر کا. جیسے علی اصغر بھی انتظار کر رہے تھے کہ کب بابا مجھے اجازت دے, کب میں حملہ کروں. اور جانتے ہیں علی اصغر کا حملہ کیسا تھا؟ علی اصغر کا حملہ ایسا تھا کہ وہ جن کے ہاتھ علی اکبر کو برچھی مارتے ہوئے نہیں کانپے, عباس کے شان قلم کرتے ہوئے نہیں کانپے, وہ ہاتھ کانپ گئے, وہ لشکر پسپا ہو گیا, انہوں نے ہتھیار پھینک دیے, منہ پھیر پھیر کے رونا شروع کر دیا. کتنے ہی پسرے ساتھ کے سر پہ پہنچ گئے کہ اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے, ورنہ ابھی تلوار آپس میں چلتی ہے, ابھی خون کی ندی بہہ جائے گی. گھبرا گیا. ایسا مجاہد کس مجاہد کو حسین لے کر آ گیا؟ یہ کون سا مجاہد ہے کہ میرا پورا لشکر پسپا ہو گیا؟ بس کیا کیا تھا اس ننے سے علی اصغر نے؟ صرف اتنا کیا تھا, جب بابا سے اجازت ملی رخ پھیرا تھا لشکر کی طرف اور خشک ہونٹوں کی کمان میں سوکھی زبان کا تیر رکھ کر چلایا تھا. خشک ہونٹوں پر زبان کا پھرایا جانا تھا, یہ منظر دیکھا نہیں گیا تھا اشقیا سے. گھبرا کے پسر سعد نے حرملہ کو طلب کیا, حرملہ ایسا کام کر اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر. اس نے اپنا تیر کمان میں جوڑا, تیر سے شوبہ, سے شوبہ یعنی تین منہ کا تیر. ننا سا علی اصغر چند ماہ کا, پیاس سے جاں بلب, آخر کتنا خون رہا ہوگا اس میں. علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا تیر سے. لیکن میں اپنے بزرگوں کے جملے یہاں پر پڑھتا ہوں کہ حرملہ نے تو کہا تھا, اب پسر سعد نے کہا تھا, حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر. یہ کب کہا تھا کہ نن نے علی اصغر کے گلے پہ تیر چلا دے؟ ہوا یہی ہوگا کہ حرملہ نے نشانہ لیا ہوگا حسین کی گردن کا, لیکن ابھی حسین کا آخری مجاہد زندہ ہے, آخری مجاہد باقی ہے. علی اصغر تیار ہوئے, نظریں تیر پر گاڑ دیں, ادھر تیر چلا, علی اصغر تیار تھے. جو ہی تیر نزدیک آیا, بچے نے ہمت کی اپنا گلا تیر کے سامنے کر دیا. عزاداران حسین, پہلے تیر نے علی اصغر کے گلے کو چھیدا, बाद में हुसैन के बाजू में पेवस्त हुआ। बस ये अली असगर की तीर का गर्दन का कमाल था कि तीर को अपनी गर्दन पे लेके उसके जाविये को उसके रुख को मोड़ दिया। औजादारों लोग कहते हैं कि तीर लगते ही मन का ढलक गया, रुख फिर गया गर्दन का, नहीं। अरे तीर की क्या मजाल थी अली असगर के गर्दन रुख फेर देता। अली असगर ने तो खुद करवट ली थी ताकि घूम कर खेमे की तरफ देखे, जहाँ खेमे के दर से उसकी माँ उसकी जंग देख रही है। ये है वो अबदी मुस्कुराहट, यह है वो अली असगर का तबस्सुम कि अली असगर ने मुस्कुरा के अपनी माँ को देखा, जैसे कह रहे हो ऐ मादरे गिरामी अब राजी होना, अब तो आप राजी हैं, देखिए मैंने अपने बाबा का दिफा कैसे किया है। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, सारे मराहिल तय किए, खेमों से भी रुख्सत करके लाए, पुष्ट खेमा में एक ही कब्र है जो हुसैन ने बनाई, वो अली असगर की कब्र थी, छुपा दिया इस खौफ से कि ये सबके गले काटेंगे, कहीं ऐसा ना हो मेरे नन्हे मुजाहिद का गला भी काट दे। लेकिन अफसोस कि वही हुआ जिसका डर था हुसैन को। जब शुहदा के लाशें गिने गए, सर काटे जा रहे थे, किसी ने कहा कि जितने हमने मैदान में मारे हैं एक सर कम है। फिर ढूंढा गया गंजे शहीदा में, कोई ना मिला। फिर किसी ने बताया कि आखिरी वक्त में हुसैन पुश्ते खेमा में कुछ छुपा रहे थे। घोड़ों की नाल बंदी की गई, नैजा बरदार तैयार हुए, आए पुश्ते खेमा की जमीन को अपने नैजों से खोदना शुरू किया। माँ का कलेजा हलक में आ गया, पुश्ते खेमा के दरे खेमा से देख रही है, पुश्ते खेमा के दर से देख रही है और दुआ कर रही है, माबूद मेरे असगर की खैर हो। लेकिन असगर की तमन्ना तो कुछ और है, असगर तो ये दुआ कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, ऐ मेरी मादरे गिरामी ये दुआ ना करो, तेरे अली असगर को ये गवारा नहीं कि सब शुहदा के सर नैजों पर हो और जो फातह जंगे करबला हो उसका सर नैजे पर ना हो। बस अली असगर की तमन्ना पूरी हुई, एक मलून का नैजा जमीन में गया। अब जब वापस आया तो नोके सिना पे अली असगर की सूरत में उम्मे रुबाब का कलेजा। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयालमु लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यन क़लबू मातम हुसैन।